33 هو الذي ارسل رسوله بالهدى، وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو الہدا کے ساتھ، اور کس کے ساتھ؟ ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، سچے دین کے ساتھ کیوں بھیجا ہے؟ اب اگلے اسے کو بڑا بڑا کر کے لکھ لیں، مقصد آمد رسول کیا ہے؟ تاکہ لیوزخرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو غالب کر دے سارے ادیان پر، ولو کرہ المشرکون، اور چاہے مشرکوں کو یہ بات بڑی ناپسند ہو. 3 دفعہ قرآن پاک میں یہ آیت ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ تاکہ دین کو غالب کرے. پہلا لفظ دیکھیے الہدا، کلیئر گائیڈنس. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دین کو ڈھکا چھپا نہیں بھیجا، بہت واضح بھیجا. کیوں بھیجا؟ تاکہ تم اس کو شامل کرو، اپنی زندگی میں لاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان تھی نا رسول ہونے کے ناطے، آپ کہہ لیجئے کہ یہ آیت اس کا خوبصورت نمونہ ہے. آپ کی واضح شان، آپ کے ذریعے جو منصب نبوت مکمل ہوا نا، یہ آیت اس کا مظہر ہے. اللہ کے نبی کی نبوت کا بنیادی مقصد ایک تو انذار اور تبشیر تھا نا، جیسے باقی نبیوں کا تھا تذکیر تبلیغ، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو بڑا مقصد تھا نا، وہ یہ تھا کہ لیوزخرہ علی الدین کلہ. دیکھیے اسلام دب کے رہنے والا مذہب ہی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے، میں ہر سال یہ مثال دیتی ہوں، آج بھی دوں گی، کہ اگر آپ نے کبھی لسی کو بلورا ہو نا تو اس میں سے مکھن نکل آتا ہے. وہ جو اوپر مکھن آتا ہے نا، آپ اس کو ہاتھ سے ایسے کریں ٹک، چند سیکنڈ میں پھر اوپر آ جائے گا. مکھن کی شان ہے کہ وہ اوپر ہی رہتا ہے. آپ دودھ کو ابالتے ہیں ابالتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، تو بلائی کدھر آتی ہے؟ اوپر آتی ہے. اب بلائی کو آپ نیچے کرنا چاہے ایسے نہیں ہوگی. تو جس طرح جھاگ سمندر کے اوپر رہتا ہے نا، اس طرح اسلام کے مزاج میں ڈومیننسی ہے. جس نے اس کو دبانے کی کوشش کی، لیطفی نور اللہ، اللہ اس کو اٹھا کے باہر دیکھ دیتا. تو یہ دین مغلوب نہیں ہے، یہ دین غالب رہے گا. لیکن آپ کہیں گے کہ آج کے دور میں تو مغلوب دکھتا ہے، اس لیے کہ وہ ہاتھ جنہوں نے اس دین کو پکڑنا تھا، جس نے اس کتاب کو پکڑنا تھا، وہ کمزور ہے. یہ جو بھی مثال دی لسی چھاچھ کی، اگر کسی کچے بچے کے ہاتھ میں وہ لسی کا برتن پکڑا دیں تو جب لسی گرے گی تو ہو سکتا ہے وہ سارا مکھن بھی اس کے اندر گھل جائے. آج وہ ہاتھ نہیں ہے، ورنہ اپنے دلائل کے اعتبار سے آج بھی یہ کتاب محفوظ ہے. اس کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے. زبانی کے پروپیگنڈے، آج ہم اس کے جواب میں اگر لوگوں کو کتاب کی آیتوں کے دلائل دکھائیں، آپ دیکھیں گے سمجھ آ جائے گی کس طرح اسلام کو لوگ پیچھے کرنا چاہتے ہیں، ڈیمولش کرنا چاہتے ہیں. ہم اس کو غالب کریں کیسے؟ چلیے تھوڑا سا امیجینیشن میں لائیں، اس اسلام کو لوگوں کی نظروں میں عام کیسے کریں؟ سب سے پہلا کام جو مسلمان ہونے کے بعد کرنا پڑتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز. اب ہم سسٹرز ہیں، ہم تو گھر میں نماز پڑھیں گی، اور نان مسلم ہمارے گھروں میں آ کے تو نہیں دیکھیں گے کہ ہم نے پڑھی کہ نہیں پڑھی. لیکن کیا نمازوں کے وقت ہمارے مردوں کے مسجدوں کی طرف جاتے ہوئے رخ کفار کو نہیں دکھائیں گے کہ یہ جاگتے ہوئے مسلمان ہیں؟ اس سوچ سے اپنے بیٹوں بچوں شوہروں بھائیوں باپوں کو مسجدوں میں بھیجا کرے کہ نان مسلم دیکھیں. جیسے عید کے دن جاتے ہیں تو سب خبریں پھیل جاتی ہیں نا، جس طرح عید والے دن کو نیا اسلام آ جاتا ہے، اور عید کی نماز کوئی نہ بھی پڑھے تو کیا حرج ہے؟ سنت ہے. اب یہ فتویٰ نہ چلا جائے کہ جی یہ تو عید کی نماز بھی معاف کرا رہے ہیں. لیکن مثال دے رہی ہوں، چیزوں کو اس کی جگہ پہ رکھیے. ہو سکتا ہے اسی دن فجر کی نماز آدھوں نے نہ پڑھی ہو اور عید کی نماز کے لیے ہم جاتے ہیں. اگر عید کی نماز جتنا رش ہمارے ملکوں شہروں کی مسجدوں میں فجر پہ ہو جائے تو یہ غلبہ آج ہی ممکن ہے. سوتی امت کہاں دشمنوں کے مقابلے کرے گی؟ اور جن کی فجر میں للہیت نہیں ہے، جو فجر کی کال پہ نہیں اٹھ رہے، وہ کل جہاد کی کال پہ کہاں اٹھیں گے؟ امپاسیبل ہے، ناممکن ہے. باہر اپنے اسلام کا اظہار کریں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ دوسرا اسلام کا بیسک ریچول کیا ہے، نماز کے بعد زکوٰۃ. اگر ہم مسلمان اپنی زکوٰۃ اس طرح پوری کی پوری کھل کے دینا شروع کر دیں تو آپ کو پتا ہے کہ ایک کام ضرور ہوگا، سارے مسلمانوں کے قرضے ادا ہو جائیں گے، ملکوں کے. بھئی آپ اپنی ایڈ اپنے گھر میں رکھیں، یہ ایڈ بھی اور وہ دوسری ایڈ بھی اپنے گھر میں رکھیں، ہم اپنی زکاتوں سے اپنے ملکوں کے قرضے آپ کو ادا کرتے ہیں. یہ منہ دیکھیں گے، وہی ان کو کیا ہو گیا. آپ فیل کریں ایک ایک چیز کو، میں نے صرف آپ کو سوچنے کا انداز دے دیا. اگر ہم مسلمان اپنی شادی، غم، بیاہ، ہماری معیشت، معاشرت، اکنامکس، ہمارا لا، جوڈیشری، ان سب پہ اسلام کو لے آئے، کافروں کو ہاتھ پاؤں پڑ جائے. یہ دین سیکنڈری درجے پہ رکھنے والی چیز ہے ہی کوئی نہیں. دیکھیے یہاں لفظ دین ہے نا، دین الحق، تو لفظ دین بہت مختلف معنوں میں آتا ہے. قرآن میں چاروں معنی آئیں گے. پہلا معنی اس کا ہوتا ہے جزا اور سزا کے لیے. ارائیت الذی یکذب بیوم الدین کا لفظ آتا ہے، یا مالک یوم الدین میں 12 مرتبہ یہ لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے دین کا، فاتحہ کے علاوہ. تو جزا سزا کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی قانون ہوگا جس کے تحت لوگوں کو دیا جائے گا. تو دین کا پہلا معنی قانون. دوسرا معنی ہوتا ہے نظام اطاعت، کمپلیٹ سسٹم. مانو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اجتماعی نظام بھی دین ہوتا ہے. اسی طرح تیسرا معنی جو دین کا ہوتا ہے نا، وہ صرف اطاعت ہے، انفرادی اطاعت کہہ لیجئے آپ، آپ کی میری، ٹھیک ہے. الَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ کا لفظ آتا ہے سورہ زمر میں. چوتھا معنی لفظ دین کا ہوتا ہے بدلہ، ریونج یا بدلے کے لیے. ادھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین الحق، سچا دین، تو پتا کیا چلا کہ اس دین کو سیکھو، یہ سیکھنے والی چیز ہے. دیکھیے لفظ مذہب پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا. جب دین پر عمل نہ ہو تو وہ مذہب بن جاتا ہے. مذہب کا لفظ کس روٹ سے ہوگا؟ ذہبا، چلنا. مذہب مفعل کا وزن ہے، جس رستے پہ چلا جائے. جب صرف عبادات کی حد تک دین رہتا ہے نا تو وہ مذہب ہے، سلو کمارائی تمونی وسلی. لیکن جب یہ دین، مذہب جو ہے یہ نماز روزے سے اوپر اٹھ کے شادی بیاہ غم جینا مرنا پہننا اوڑھنا معیشت معاشرت پہ آتا ہے، تو یہ دین بن جاتا ہے. جیسے ہاتھ پاؤں سر ملتے ہیں تو انسان بنتا ہے نا، اسی طرح دین چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مل کے بنتا ہے. پزلز ہوتے ہیں نا بچوں کے، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ملتے ہیں تو ایک تصویر پوری ہوتی ہے. اور اگر آپ کا بچہ 2-3 ٹکڑے لے آ کے کہ امی تصویر بنا دو، یا تصویر سے مراد کہ اس پکچر کو پورا کر دو، تو آپ کیا کہیں گے کہ بیٹا اسے کچھ نہیں بنتا. آج ہمارا حال یہ ہے کم و بیش کہ ہم دین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے اسلام کی ایک مکمل تصویر بنانے کی کوششوں میں، یہ کبھی نہیں بنے گی، یہ بعد میں ہوگی. اور یہ لفظ جو ہے نا، یہ آیت، یہ سورت فتح میں بھی آئے گی اور سورت صف میں آئے گی، 3 دفعہ یہ آیت ہے اور یہ پہلا موقع ہے. تینوں میں فرق ہے. آپ کہہ لیں کہ یہ قرآن کا عمود ہے، پلر آف دا قرآن یہ آیت ہے کہ الذی ارسل رسولہ بالخدا ودین الحق، کہ تم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. یہ تو ایسی بات ہے کہ آپ کو کوئی چیز کھانے کو دی جائے تو آپ اس کو اسکن پہ ملنا شروع کر دیں، کسی چیز کی مالش کا حکم دیا جائے تو آپ اس کی پٹی بنا کے سر پہ باندھ لیں. آج ہم نے کچھ ایسے ہی کیا ہوا. اور یہاں جو ہے نا کہ 2 لفظ ہیں نا، اللہ کے نبی کو کیا دیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، تو الہدیٰ کے قرآن، اور دین الحق کے رول ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کی ضرورت ہے چھوٹے بڑے معاملات میں. اب 24 گھنٹے میں اور آپ نماز تو نہیں پڑھ سکتے، ہاں 24 گھنٹے اطاعت کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان حالت نماز میں نہیں 24 گھنٹے رہ سکتا، لیکن کیفیت نماز میں 24 گھن�ے رہ سکتا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ نظام ہماری زندگی میں آ جائے. آج دنیا میں کسی جگہ بھی پورا دین نہیں ہے. اگر آپ سعودی عرب کو لیتے ہیں تو سب سے زیادہ ادھر ہے، لیکن مکمل ادھر بھی نہیں ہے. جب ادھر پورا آ جائے گا نا، آپ دیکھیں گے پوری دنیا کا وہ ہب بن جائے گا، اور اس طرح سے وہ ہوگا. اور آپ کبھی علامہ اقبال کی شاعری پڑھ کے دیکھیں ان آیتوں کے بارے میں، دل کھل جاتا ہے. جب ہم انڈیا میں تھے، پاکستانی مسلمان سب ساتھ تھے، تو ہمیں بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی اجازتیں مل جاتی ہیں اپنے دین پہ عمل کرنے کی، تو ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں. تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, یعنی اگر مسلمانوں کو سجدوں کی اجازت مل گئی ہے ہند میں تو اس سے کوئی خوشیاں نہ مناؤ. سجدے کرنے کیا مشکل ہے, کوئی باہر پابندی لگائے گا آپ گھر میں آ کے اندر کونے میں چھپ کے کر لیں. اصل اظہار دین کا عملی اظہار ہے, اور آج ہم مسلمان اس سے اتنے بے نیاز ہیں کہ اللہ کی بنا. آج دیکھیں کوئی ایک شادی اسلام کے مطابق کرتا ہے تو دھوم مچ جاتی ہے, اتنا ہمارا حال خراب ہو چکا ہے. یہ تو وہی حال ہو گیا کہ کوئی ایک اچھا کام کرے تو لوگ ہیں واہ, اور سارے خراب کام کریں کوئی نہیں پوچھتا, کیونکہ عادت رواج رسم لوگ کر ہی یہ کچھ رہے ہیں. تو یہ تبدیلی اللہ ہمارے ذریعے سے سوچ میں بدلوا دے. دیکھیے جب دشمن فوجیں لے کے سرحدوں پہ آ جاتا ہے نا تو ہتھیاروں سے مقابلہ کریں گے نا, اسلحہ چاہیے ہوگا, مادی وسائل چاہیے ہوں گے. اور ریئلی واللہ ہی میں کہوں گی کہ یہ مادی تبدیلی آسان ہے, اسلحہ خرید کے دیں جا کے دشمن کے سر قلم کرائیں. اصل تبدیلی سوچ کی تبدیلی ہے, اور اس سوچ کی تبدیلی اس قرآن کی تعلیم سے آتی ہے جس سے آج کتنے لوگ دور ہیں. خوف آتا ہے ان کو آیتیں اور سورتیں پڑھتے ہوئے, کہتے توبہ کرو بدل ہی نہ جائیں کہیں. تبدیلی صرف آرزوؤں سے نہیں آتی, اس کے لیے شر کے مقابلے میں حق کو پیش کرنا پڑتا ہے. خود سے پوچھیں میں کیا کردار ادا کر رہی ہوں اس غلبہ حق میں, میرا قلم, میرا دماغ, میری سکلز, میرا مال, میرے بچے, میری بیوی, میرا شوہر کس حد تک اس کام میں معاون ہے. آج ہم اسلام کے خلاف بات سنتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہم جا کے کچھ نہ کچھ ایگریشن شو کر دیتے ہیں. آج ہم امت وسط تھے, ہم نے اپنا کام چھوڑا, اللہ نے ہمیں پیچھے کر دیا. پیچھے سورہ مائدہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ افا حکم الجاہلیت یبغون, کیا ہو گیا تمہیں جاہلیت کے طریقے چاہتے ہو. تو آج اگر آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی درد پیدا ہونا اسلام کا تو چند آنسو جا کے بہائیں. آج اسلام کو ہمارے آنسوؤں کی بھی ضرورت ہے, آج دل سوزیوں کی ضرورت ہے. علم بھی حاصل کرتے ہیں تو دماغ والا علم حاصل کرتے ہیں, گرامر اور تجوید سے آگے بڑھتے ہی کوئی نہیں ہے. کہتے نہیں ترجمہ یاد کرنا ہے بس, تفسیر کی تو خیر ہے وہ تو عمل کر ہی رہے ہیں نا, نمازیں تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں, لیکن ان نمازوں میں کوئی روح نہیں دکھتی. اور میں کہتی ہوں کہ اگر آپ جیسے لوگ جو قرآن کی چھت میں بیٹھے ہیں, اگر میں اور آپ, ہم دونوں ایک ہی ہیں, ہم سب ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہیں, اگر ہم نے یہاں سے وہ تڑپ لے کے نہیں اٹھنا نا کہ ہم نے اس سوسائٹی کی گندگی کو دور کرنا ہے, تو فلم دیکھ کے اٹھنے والے تو یہ کام نہیں کریں گے. جگائیں اپنے آپ کو, زندہ کریں, ہلچل پیدا کریں. اور اللہ نے یہ کر کے دکھا بھی دیا. ایک دفعہ یہ غلبہ اسلام نبی کے دور میں ہو گیا, ابو بکر عمر کے دور میں دنیاوی فتوحات کی روشنی میں یہ اسلام پورا ہو چکا. آپ کو تھا کہ حضرت عمر کا دور لوگ زکوٰۃ کا مال لے کے پھرتے تھے اور کوئی غریب نہیں ملتا تھا کہ کس کو دیں, امن چین کتنا تھا. ایک شخص تھا اس کی بکری کو بھیڑیا کھا گیا تو وہ رونے لگ گیا. لوگوں نے کہا صبر کرو پھر کے ایک بکری تھی نا, کہنے لگا نہیں میں بکری پہ نہیں رو رہا, بس میں یہ بتا دوں کہ آج عمر کا انتقال ہو گیا, جاؤ پتہ کر کے آؤ. کہا کیوں؟ کہا کہ عمر کی زندگی میں بھیڑیے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ بکری کو کھائے. اور کہتے ہیں کہ واقعی جا کے دیکھا تو عمر حضرت عمر شہید کر دیے گئے تھے. یعنی ایک مرد صالح کی موجودگی کس طرح سے ظلم کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے. ہمارے مرد کماتے رہے اور ہم کھانے پکاتے رہے, اور ہم کہتے ہیں بچے پال رہے, بچے ہم نہیں پال رہے, یہ معاشرہ پال رہا ہے, یہ ٹی وی ہمارے بچوں کی بیبی سیٹنگ کر رہا ہے, یہ ان کے اسکول, ان کا ایجوکیشنل سیٹ اپ جو ہے وہ ان کو پال رہا ہے. تبھی تو آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں, ایک رسا کشی نہیں دکھتی آپ کو. آپ دین پہ آتے ہیں تو بچے دور ہیں, بچے آتے ہیں تو ماں باپ دور ہیں. کوئی ماں باپ کے لیے رو رہا ہے, کوئی بچوں کے لیے رو رہا ہے, کوئی باپ کے لیے رو رہا ہے, کوئی شوہر کے لیے رو رہا ہے, یہ کوئی دین ہے؟ یعنی یقین کر ایسا دل چاہتا ہے کہ آج ہم چوں چوں کے مربے بن گئے. کتنے گھرانے آپ کے جاننے والوں میں ایسے ہیں کہ جو پورے فیملی کے لوگ دین پہ ہیں, کیا ہم انگلیوں پہ نہیں گن سکتے؟ مثالیں دینے کو ہر ایک کے پاس ایک ایک دو دو خاندان ہے کہ ماشاء اللہ شوہر, بیوی, بچے اور دادا دادی سب اس دین کی خدمت میں لگے ہیں. لوگوں کی نظروں میں تو ہم اچھمبے والے بن جاتے ہیں, ہائے آپ کتنی قربانیاں دیتے ہیں, ہائے آپ نے اپنی زندگی کو ایسا کر لیا, کیسا کر لیا, کیا کیے, کیا کمی ہے ہمارے پاس. لیکن لوگوں کو عجیب لگتا ہے کہ اپنا گھر بار ادھر سے ادھر, یہ کیا ہے, یہ کام تو سب نے کرنا تھا. جب سارے جو پاؤں پسار کے بیٹھ گئے تو کوئی تو اٹھے گا. کل کا سبق دیکھیے کہ ایسے لگتا ہے کہ بندے کی بنیادیں ہلاتا ہے, آسمان سے ایک ڈانٹ آتی ہے کہ ذاکیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ساقلتم الى الارض اور ادیتم بالحیات الدنیا، جب تمہیں اللہ کے راستوں میں نکلنے کو کہا جاتا ہے تو تم بوجھل ہو جاتے ہو، ہاں اصل دنیا چھپی ہوئی ہے، اور جب ہم آنے والے اپنے حال پر ترس کھانے لگ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ سوچئے، بڑی محنت سے اگر کوئی فوج جمع ہو اور جب وہ فوجی ایکسپرٹ ہو تو گھر بیٹھ جائیں کہ اب تھک گئے، بہت خدمت کر لی، آپ بچے پالنے ہیں، تو پھر حال تو وہی ہے کہ 5 سال میڈیکل کیا اور اس کے بعد گھر میں بیٹھ گئے، یا کوئی 5 چھلیا کی دکان کھول کے بیٹھ گئے۔ بڑا قیمتی ہے وہ بندہ جس کے سینے میں قرآن آتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو اپنے اوپر ترس بھی آئے نا، مجھے تو نہیں دکھتا الحمدللہ آپ کو دیکھ کر، لیکن کبھی دل کے کسی چور دروازے میں شیطان آ کے کہے نا آخر کب تک، تو کہا کریں آخری دن تک، اللہ نہ کبھی نکالے، ادھر سے جنازے نکلیں، ادھر سے ہماری یہ شادیاں ہوں، ادھر ہی ہمارے بچے پیدا ہو جائیں۔ اس چھت کے تحفظ کو ہم اپنی زندگی کے لیے کتنے فتنوں سے رکاوٹ بنا سکتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی سنا رہا تھا کل پرسوں مجھے بھی کہ کیا ہماری زندگی خوبصورت ہو گئی ہے، گھر سے اسکول، اسکول سے گھر، نہ پتا گرون لائٹ میں کیا بازار بک رہا ہے، کیا بوتیکس پہ ہے، کیا جیولرز پہ ہے۔ ساتھی آپ میں سے سناتے ہیں نا، کتنی گہری چھاؤں ہیں یہ، کتنا اللہ کا انعام ہے آپ کے اوپر، آپ پچھلے 1 سال سے ڈاکٹر پہ نہیں گئے، آپ کو غم ہی کوئی نہیں کہ گرمی کب آئی، سردی کب آئی، اور کسی کو میں نے کم نہیں دیکھا پہننے اوڑھے میں، سب کے پاس اللہ بھجوا دیتا ہے۔ جب لوگ خود بھاگ بھاگ کے اپنے کام کرتے ہیں نا، یقین کریں ویسے نہیں ہوتے جو اللہ کرواتا ہے۔ آپ آج بھی اللہ کو آزمانا شروع کر دیں، آپ دیکھیے گا گھر بیٹھے آپ کے بچوں کے رشتے ہوں گے، گھر بیٹھے آپ کی بچیوں کے جہیز جمع ہو جائیں گے، اور گھر بیٹھے آپ کے بچوں کی خوشیاں غم سارے نبٹ جائیں گے۔ لیکن ہم خوف کھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اپنا کام کریں گے، آپ کا بچہ کہ نہیں میں اپنا بستہ خود ہی اٹھاؤں گا، میں اپنا ناشتہ خود ہی بناؤں گا، تو آپ ہنسیں گے نا، یہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ کیا بستہ اٹھائیں گے، یہ کیا چولہا جلائیں گے، آپ ہنستے ہیں۔ تو اس طرح اللہ بھی ہنستا ہے ہمارے حال پہ جب ہم کہتے ہیں میں، آئی کین، مائی، میرا کام، میرے بچے، آپ کو کیا بتاؤں میرے کتنے غم ہیں، میرے کتنے دکھ ہیں، ہنستا ہے اللہ۔ ایک دفعہ اپنے سارے کام پکڑے اور اللہ کے سامنے، وفوض امری الی اللہ، اللہ میرا ہر معاملہ تیرے ہاتھ میں، جو کرنا کر لے میرے ساتھ، پھر آپ اصل پھر جئیں گے۔ ابھی بھی اگر غم کی پرچھائیاں دل اور دماغ اور چہروں پہ نا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری اطاعت نہیں ہے۔ فخر جب تک نہیں ہوگا نا اس کام پہ، فخر سے مراد شو آف نہیں، دھڑکا چھن نہ جائے، یہ میری جاب نہ چلی جائے، یہ میری ذمہ داری کوئی نہ لے لے، اللہ تو نے مجھے دیا، یہ میں نے نہیں کسی کو دینا۔ آپ کہتے ہیں کہ بزنس مین جو ہوتے ہیں وہ اپنے سودے چھپاتے ہیں، یہ ادھر سے ڈیل آ رہی کر کرا کے مارکیٹ میں بات کرتے ہیں کہ ہم نے کر لی ہے، ورنہ سستا سودا پڑے گا کوئی بھی لے لے گا۔ اس طرح ایمان کے بعد بندے کو نیکیوں کی قدر آنے لگتی ہے، اور اللہ نے یہ کرایا، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا، وہ چراغ سارے ہی بجھتے گئے، ایک ایک چراغ جلا تھا، اور امت زوال کا شکار ہوئی۔ آج امت کی شام رات میں ڈھل گئی ہے، اس وقت نئے چراغ جلانے کی ضرورت ہے، کچھ اور عمر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ مائیں جو عمر جیسے بچے پیدا کریں، آج وہ عمر چاہیے جو کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے، جو قیصر و کسریٰ کے در و بام کو لرزا دیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب اچھی مائیں ہوں گی۔ آپ سب کو اللہ ایک ایک اور بچہ دے جس کو آپ اس روشنی میں پالیں، اپنے بچے، بچوں کے بچے، آپ کی نسلیں، کسی کا بچہ دیکھ لیں، اس کے اوپر محنت کریں کہ میں نے جو ایمان اور جذبہ لیا میں نے اس کو کسی بچے کے اندر ڈالنا ہے۔ ہمارے پاس موقع نہیں ہے بچوں کو سکھانے کے، یا آپ دیکھیے کلاسز ہیں دنیا میں ادھر جدھر، میں کہتی ہوں اپنا یہ درد بانٹ کے جائیں دنیا سے، آپ کی لاش ہلکی ہوگی، ہماری میت کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی کہ اللہ جو کر سکتا تھا وہ کر کے آیا ہوں، اور اگر نہیں کریں گے تو یاد رکھیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ لیے یطفی نور اللہ بی افواہم، لیکن اللہ اپنے وعدے پورے کرے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب سے کچھ کرا لے۔ تو آپ یہ بات کر رہے ہیں، ابھی یہ جو ہم آیت پڑھے تھے جزیے والی، تو انٹرنیٹ پہ یہ آیت ویب سائٹ میں، اس کا وہ حصہ جو آپ کو بھی، آپ کو اب جزیے سے بات شروع ہوئی تھی نا، تو آپ کو سنتے ہوئے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ اسلام کتنا زیادہ ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، لیکن آپ کہتا ہے کہ یہی آیت اگر آپ نیٹ پہ ان کے کئی ایسی جگہوں پہ نہ ڈالا، اس کا ترجمہ بالکل بدل کے کہتے ہیں فائٹ اگینسٹ دیم انٹل دے ول پے ٹریبیوٹس ود دیئر ہینڈس، یعنی پورا وہ حصہ جس میں اسلام نے ان کو بینیفٹس دیے اس کو نکال کے اپنی مرضی کا توڑا موڑا ہوا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ تو جنہوں نے ابھی پوری بخاری پڑھی کوئی نہیں، جن کو ابھی پتہ ہی نہیں کون سی چیز کہاں کیا اور یہ حدیث کہاں ہے. یہ جو انہوں نے حدیث ابھی کہہ رہی ہیں یہ آدھی یہ بات ایک حدیث کی ہے, دوسری بات آدھی کسی اور سے ہے. تو اس وقت ہم اس میں تو نہیں پڑھ سکتے, لیکن ایک دعا تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم علم قائم کرنے لے بن جائیں. دیکھیے وہی بات ہے کہ پرندوں نے کہا کہ تمہاری اس چونچ سے ابراہیم کی آگ ٹھنڈی ہوگی کہ نہیں, تو اس نے کہا مجھے کیا پرواہ ہے, میں یہ کل کہہ دوں گی اللہ تعالیٰ کو کہ میری چونچ ہی یہی تھی. تو ہم کوئی فخر نہیں کرتے کہ ہم کوئی چینج لے کے آئیں گے, ہم نہیں دعوے کرتے کہ اب انقلاب آ جائے گا اور ہم ایک بہت بڑا شہر میں چینج لا رہے ہیں اور دنیا میں, لیکن ہم تو اپنی جان بچا رہے ہیں. کل اللہ کے آگے سرخرو تو ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کوشش کی تھی. ہاں آج کے دور میں اگر خاموش گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑ کے ہمیں اللہ کے دین کا دفاع کرنا مشکل لگتا ہے, تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ, اور یہ دنیا میں اللہ کی پکڑ آ رہی ہے. یہ جو آزمائشیں آج ہمیں مال اولاد کے فتنے دیکھ رہے ہیں وہ اصل میں اللہ کے دین سے رخصت کے ہیں نا. اب اگلی آیتوں میں ہم دیکھیں گے کہ دین میں بگاڑ کیوں آتا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ابھی اس آیت 35 سے آگے جا ہی نہیں پا رہے, 33, 32, 34 جو بھی آیتیں ہیں. تو بہت سارے لوگ یہ قرآن پڑھتے ہیں, پڑھتے ہیں نا, کوئی آپ نے انوکھا تو نہیں سیکھا. اب اگلی آیت میں وجہ دیکھ لیں کہ قرآن پڑھنے کے بعد بھی دل کیوں نہیں کھلتے. یہ ہے وہ بگاڑ جو جب دیندار طبقے میں آتا ہے تو خرابی آتی ہے. یہی بگاڑ بنی اسرائیل میں شروع ہوا تھا, یہی کرسچینز میں ہوا, اور آج کہنا پڑے گا دکھ کے ساتھ کہ امت مسلمہ میں بھی یہی خرابی ہے. کیا وجہ ہے کیوں دین غالب نہیں ہو رہا اتنی مسجدوں, اتنے مدرسوں, اتنے قرآن کے چھپنے اور اس طرح کی چیزوں کے بعد؟ کیونکہ دینداروں میں کیا خرابی تھی اس دور میں بھی اور آج بھی وہ نظر آتی ہے. آیت 34, یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار کثیر من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. اے اہل ایمان, بے شک بہت سارے علماء اور درویش کھا جاتے ہیں لوگوں کے مال باطل طریقے سے. کیوں کھا جاتے ہیں اور اس طرح کھانے کے بعد کرتے کہ اگلا کام وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اور وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اپنے اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں اپنے پاس سونا اور چاندی اور خرچ نہیں کرتے اس کو اللہ کے راستے میں, تو فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ تو ان کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی. اس آیت میں یہ نصارہ کے علماء کو بنیاد بناتے ہوئے دین کے غلبے کے راستے کی رکاوٹ بتا دی کہ وہ لوگ جو لوگوں کو دین کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں جب وہ مال پرست ہو جاتے ہیں, جب وہ دین داری کو دکانداری میں بدل لیتے ہیں, تو پھر دین غالب نہیں ہوتا. پیچھے بھی ذکر ہوا تھا کہ پچھلے قوموں کے علماء کرام میں یہ خرابی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ لوگوں سے مال وصول کرتے تھے, کہیں فتوے بیچ کر, کہیں نذرانوں کے نام پہ, کہیں نجات خریدتے. ہر خوشی غم میں مولوی صاحب کا حصہ ڈلنا لازم ہو جاتا تھا. نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ وہ لوگوں کی مرضی کا دین پیش کرتے تھے. اب دیکھیے کہ مختلف مسلمان امتوں میں مذہبی پیشواؤں کے مختلف نام تھے. آج جیسے مولوی کا لفظ آتا ہے نا, پہلے دور میں فرق تھا. بنی اسرائیل میں ان کو احبار اور رہبان کہا جاتا تھا. اس آیت میں اسی کا تذکرہ شروع سے ہم پڑھتے جا رہے ہیں کہ ان کے لوگوں میں ایک مال کی محبت جب آئی تو انہوں نے کتاب کی آیتوں کو بدل دیا. ایک شخص ہے جس کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, ہینڈ ٹو ماؤتھ تو اس کو مل جائے گا نا دین سے, اگر اس کو پیچھے سے کہیں سے دولت نہیں ملتی. کوئی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ہے, کسی مسجد کا امام ہے آج کی نظر میں کہہ لیجئے, پیچھے سے اس کا کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہے اور مسجد سے اس کو اتنی منی ملے گی نا. مسجدوں سے آپ کو کوئی لاکھوں تو نہیں ملتا, ظاہر ہے کہ ایک لمیٹڈ چیز ہوگی نا. تو اگر اس کے پاس دن رات آپ مال کا بڑھتا دیکھیں تو یہ سوال تو ابھرے گا نا کہ یہ کہاں سے آیا. پہلی بات یاد رکھے کہ اب اس بات سے خدا کے لیے مسجدوں والوں کے گھر اور گاڑیوں پہ نظریں نہ غلط را لیے گا. آپ کو کیا پتا کہ وہ مسجد میں تو والنٹیئر ہی کر رہا ہوگا, پیچھے سے اس کے باپ کی جائیداد ہو سکتی ہے, اس کے اپنے کوئی کام ہو سکتے ہیں. لیکن یہود کے علماء میں یہ خرابی آ گئی تھی کہ بظاہر وہ لوگوں کو یہ باتیں کہتے رہتے تھے کہ مال جمع نہ کرو, مال اچھا نہیں, لیکن ان کا حال کیا تھا. سلمان فارسی جو خود پہلے کرسچین تھے, مسلمان ہوئے, ان کے ناطے سے ایک یعنی روایت ملتی ہے جس کا خلاصہ کیا ہے کہ کوئی شخص جو بظاہر بہت دیندار دکھتا تھا لیکن جب وہ مرا تو اس کی جو حجرہ تھا یا کمرہ اس کو کھولا گیا توڑا گیا تو مال کے مٹکے اندر سے نکلے. اور کرسچن علماء کی یہ ایک عام بات بتائی جاتی ہے کہ ان کے اندر مال کتنی محبت تھی کہ جہاں یہ لوگ دین کی لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں ان کی فرشوں کے نیچے سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوتے تھے. تو یہاں ہر وہ دیندار کہ جس کے کال اور فیل میں فرق ہے, جو خود مال کی محبت میں چور ہے, اس کا اپنا لائف سٹائل لاکھوں میں ہے, وہ جی نہیں سکتا جب تک اتنے نہ لگا دے, تو یاد رکھے کہ ان کی بات کا اثر ختم ہو جائے گا. کسی کی بات سنیں. آپ کو میں ایک سمپل سا ٹیسٹ دینے لگی ہوں, کسی پہ بھی اس کو لگا کے دیکھ لیں. جب آپ کسی کی بات سنیں اور اس کی بات آپ کے دل پہ اثر کرے تو بس آپ اس کے لیے سوچنا چھوڑ دیں. کیونکہ جب دیندار کے دل میں خیانت آتی ہے نا تو اللہ زبان کا اثر لے جاتا ہے. یہ سمپل سی بات ہے. اب آپ اس کرائیٹیرین کو, میرا تو جرت نہیں پڑی, لیکن اس کو اپوزٹ کر کے بھی دیکھ لیں. جب دین کی درس واز تقریریں کتنا کچھ ہے دین کے نام پہ, کہیں جمعراتیں اور کہیں عرس اور کہیں کچھ, لیکن اثرات نہیں دکھتے, تو پھر یہ خرابی کی بات ہے. آج کے دور میں بھی لوگوں کو دین سے دور کرنے والے اکثر لوگ دین والے ہی ہیں. ان کی شخصیات میں آج کشش کیوں نہیں رہی؟ آج کیوں لوگ کہتے ہیں کہ دین مشکل ہے, لوگ نہیں آتے, یہ نہیں وہ نہیں؟ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے بچے آئیڈیلائز کیوں نہیں کرتے دینداروں کو؟ لفظ مولوی مذاق کیوں بن گیا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی مولوی بننا ہے. یہ کس بات کی سزا ہے مولوی کو؟ کیا اللہ کے نبی کی شخصیت ایسی تھی؟ آج دین کے نام پہ ڈنڈے, حفظ نہیں ہو سکتا جب تک ڈنڈا نہ پڑے, یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے کتنے ڈنڈے برسائے. تھوڑی بہت سیرت تو آپ بھی پڑھی گئے ہیں نا ان کے اندر. تو یاد رکھیے, یہ وہ خرابی ہیں جس کی وجہ سے کسی سوسائٹی میں خرابی پیدا ہوتی ہے. اور ان آیتوں کی بنیاد پہ ابو ذر غفاری جیسے لوگ جو تھے وہ لوگوں کو مال جمع کرنے نہیں دیتے تھے. کہتے تھے سونا اور چاندی اپنے پاس جمع کرنا حرام ہے, کیونکہ والذین یکنزون الذهب, یہ جو لفظ ہے نا یکنزون, کنز ہے, کاف نون زا, کنز کہتے ہیں وہ مال جس کی زکات نہ دی جائے. ذهب اور فضہ, ذهب سونا اور فضہ چاندی, لا ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, اور اس سونے چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. فبشرهم بعذاب الیم, ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے. طنز کے لیے یہ بات کہی گئی. کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ آیت 35 دیکھیے گا, یوم یحما علیہا فی ناری جہنم, جس دن وہ گرم کیا جائے گا اس کو آگ پر جہنم کی. پھر فتکوا بہا جباہہم, پھر داغا جائے گا اس کو اس کے ذریعے جباہہم پیشانیاں, جنوبہم ان کے پہلو, و ظہورہم اور ان کی پیٹھیں. اور ساتھ کیا کہا جائے گا, ہا زما کنس تم لینا انفسکم, یہ ہے وہ جو تم نے جمع کیا تھا اپنے نفسوں کے لیے. فزوکو ما کنتم تکنزون, بس چکھو وہ جو تم کچھ جمع کر رہے تھے. اس آیت میں وہ مال جس پہ زکوٰۃ نہ دی جائے اس کی سزا بتائی گئی. لفظ فتکوا, تکوا کہتے ہیں عربی زبان میں لوہے یا کسی اور دھات کو, کوئی آلہ کوئی ٹول ہے, آگ میں سرخ کرنا پھر اس کو جسم پر لگانا. مکوا عربی زبان میں استری کو کہتے ہیں. کاویہ کہتے ہیں وہ اوزار جسے داغ لگائے جاتے ہیں, یعنی اللہ اس مال کو تپائے گا. اب امیجن تو کریں, کبھی آپ نے روٹیاں بنائی ہوں اور بہت ساری بنائی ہوں, تو کبھی ہاتھ میں چوڑی بھی پہنی ہو یا انگوٹھی پہنی ہو نا, تو وہ تپ جاتی ہے. اور سونا خاص طور پہ ایک بہت ہائی ٹیمپریچر پہ گرم ہونے والی دھات ہے. ایسی چیز جس کے اندر یعنی تکلیف کی حد ہو سکتی ہے اس کو گرم کرنے پہ, قیامت کے دن وہ مال جسم پر لگایا جائے گا. پچھلی آیت جو تھی وہ دینداروں کے ناطے سے تھی, یہ آیت عام لوگوں کے لیے کہ جو لوگ اپنے مال پر زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے مال کے ساتھ یہ ہوگا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اگر ابھی بھی ہمارے پاس کوئی ایسا مال ہے جس پہ زکوٰۃ نہیں دی ہوئی, فوراً سے پہلے اس سے جان چھڑا لیں, ورنہ کل اس کی سٹیمپس لگیں گی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ زکوٰۃ کا موضوع آگے اسی صورت میں ایک اور آیت میں بھی آئے گا, انما الصدقات, تو اس میں بھی بات کریں گے. لیکن آج صرف اس کی حرمت اور حلت پہ بات کرتے ہوئے حیرت کی بات ہے کہ میں نے جب ایک فیکٹ دیکھا کہ آج بھی مسلمانوں میں صرف 10-15% مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں, اور کتنی ہے 100 پہ 250. وہ دینی مشکل ہے, کون آگے سے زیادہ دے گا. جب قرآن نہیں ہوتا نا تو دل گھٹتا ہے, یہ یاد رکھیے. میں نے دیکھا جتنا قرآن پڑھنے والے ڈونیشنز دیتے ہیں نا اتنا دوسرے نہیں دیتے. کئی لوگ آپس میں جب باتیں ہوتی ہیں تو وہ بتاتے ہیں ہمارے سب سے زیادہ بڑے ڈونرز ہمارے چند اسٹوڈینٹس ہیں. کیوں؟ قرآن پڑھنے کے بعد بندے کو سمجھ آتا ہے کہ یا آج اس چیز سے جان چھڑا لی جائے یا کل اس کی مشکل سہی جائے. اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا کر خرابی کھولی. اب آخری ٹاپک ہے ہمارے سبق کا, جس کے اندر دین میں اپنی مرضیاں کرنا. بس آپ یہ کہہ لیجئے کہ جب دین دکانداری بنتی ہے تو اس کی ایک قسم تو ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ وہ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے اور لوگوں سے دین کے نام پہ نذرانے لیتے ہیں. دوسرا ایک کام جو مشرکین مکہ نے خاص طور پہ کیا اس کا ہمیں حوالہ مل رہا ہے آیت 36 میں, اِنَّ عِدَّتَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا, بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد تو 12 ہے. کہاں؟ فی کتاب اللہ, اللہ کے قانون میں. کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض, جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. پہلی بات کیا پتہ چلی؟ جب سے دنیا بنی ہے مہینے 12 ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے. پھر دوسری بات ادھر سے کیا پتہ چلی؟ منہا اربع اتن شہرم, اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. کون سے ہیں؟ سب مل کے بولے, ذیقعد, ذلحج, محرم اور رجب, ٹھیک ہے. اس کی باتیں آپ سن چکے ہیں سورۃ بقرہ میں. ذالک الدین القیم, یہی تو سیدھا سادہ دین ہے. لہذا فلا تسلموا فیہن انفسکم, ان کے معاملے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. اچھا, کیا ظلم کرتے تھے؟ اگلی آیت میں اس کا ذکر آئے گا. ابھی سمجھ لیجئے, مہینے 12 ہیں, 4 مہینے حرمت والے ہیں. جن 4 مہینوں میں مشرکین بھی یعنی وہ چینجز نہیں کرتے تھے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ مہینے اپنی اصل پہ رہتے ہیں تو حج کا مہینہ گھوم گھام کے کبھی گرمی اور پھر سردی میں آئے گا, جیسے آج کل ہمارے پاس ہوتا ہے. کبھی روزے گرمیوں کے آتے ہیں, کبھی سردیوں کے تھے. 33 ایئرز میں پورا راؤنڈ دا کلاک, یعنی اگر 1 دسمبر کو روزے ہیں نا اس سال, تو 33 ایئرز کے بعد پھر 1 دسمبر کو آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل نظام رکھا تاکہ سارے سال اللہ کی عبادت کا موقع ملے. ہوا کیا کہ مکہ والوں کا بزنس تھا, حج جو تھا وہ بزنس بن گیا. تو ان کو خطرہ کیا ہوتا تھا کہ جب حج گرمیوں میں آئے گا تو لوگ کم آئیں گے, کم آئیں گے تو ہماری تجارت کم ہوگی. اس بات کے لیے انہوں نے ایک بدعت نکالی. بدعت خاص طور پہ اس لیے بولوں گی کیونکہ یہ شرک کی بات ہے. اس کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. اس کو نسیح کہتے ہیں. کرتے کیا تھے کہ ہر 3 سال کے بعد آپ کو کہتے ہیں نا کہ فیبرری کا مہینہ جو ہوتا ہے وہ 28 دن کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. چلے آیت پڑھ لیں, میں اس کو آپ کو ساتھ ہی لے کے چلتی ہوں. اللہ نے اشارہ کر کے آیت کے آخر میں کہا, وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً, اور مشرکین سے سب مل کر جنگ کرو. کما یقاتلونکم کافا, جس طرح وہ سب تم سے مل کے لڑتے ہیں. یعنی مسلمانوں متحد ہو جاؤ, ایک ہو جاؤ. کیوں آپس میں فرقے فرقے بنے ہوئے ہو؟ دشمن تمہارے مقابلے پہ اکٹھا حملہ کرتا ہے اور تم ٹوٹے ہوئے ہو. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. اور رہ گئی بات مشرکین کی یہ مہینوں میں آگے پیچھے کمی بیشی کرنا, تو اس کو نسی کہتے ہیں. آیت 37, انما النسی زیادت فی الکفر, یہ مہینوں کو آگے پیچھے کر لینا یہ تو زیادتی ہے کفر کی طرف سے. کس نے کی ہے؟ یدل بہ الذین کفروا, گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں اس کے ذریعے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کرتے کہ یحلونہ عاماً, اس کو حلال کرتے ہیں 1 سال. وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا, اور حرام کرتے ہیں اس کو 1 سال. کیوں کرتے ایسا؟ لِيُوَاتِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ, تاکہ تعداد پوری کر لے اس کی جو اللہ نے حرام قرار دیا. لہٰذا کیا کرتے ہیں؟ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ, اس طرح حلال کر لیتے ہیں وہ مہینہ جو اللہ نے حرام کیا. یہ اتنا غلط کام کرنے کے باوجود زُجِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ, ان کے یہ برے اعمال ان کے لیے خوبصورت کر دیے گئے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. اس آیت میں مشکل سے لفظ تھے تھوڑے سے. اس کے اندر مشرکین کی عادت سمجھ لیجئے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ حج ہمیشہ سردیوں میں آئے, ٹھیک ہے, ایک ہی مہینے میں آئے. تو لہٰذا وہ کچھ تبدیلیاں اس قسم کی کر دیتے تھے. 2 قسم کی تبدیلیاں تھیں, نوٹ کر لیجئے. ایک تبدیلی کرتے تھے حرمت کے مہینوں میں. اگر آپ ذی قعد, ذی الحج اور محرم تینوں کو لکھے تو یہ تینوں کنٹینیوس منتھ ہیں, ٹھیک ہے نا؟ ذیقعد, ذیلحج, محرم, ایسے ہی آتا ہے نا. سال کے آخری دو مہینے ذیقعد اور ذیلحج, اگلے سال کا پہلا مہینہ محرم. اب یہ تین مہینے جب مستقل آتے تھے نا, تو ان کو مشکل ہوتا تھا, ہائے تین ماہ سے ہم نہیں لڑے, اور جب لڑتے نہیں تھے تو ان کے ہتھیار اور وہ ساری چیزیں خراب ہوتی تھی. لہٰذا جب کسی قبیلے سے لڑنے کو دل کرتا تھا نا, تو ایک چینج کیا کرتے تھے کہ اس سال محرم کا مہینہ پہلے نہیں آیا, محرم کے بعد کون سا آتا ہے؟ رجب. تو کہتے تھے محرم کی جگہ رجب ہے, رجب آگے چلا گیا, وہ پیچھے آ گیا. اس طرح کی چینجز کرتے اور لڑائیاں کر لیتے. جب لڑائی کر کے اپنا خون ٹھنڈا کر لیتے, پھر اگلے سال پھر دوبارہ محرم کو پیچھے کر دیتے. ایک خرابی تو یہ کرتے تھے, یعنی لڑائی کی محبت یا دشمنوں سے بدلے لینے کے لیے وہ اس قسم کی کیفیات جو تھی وہ پیش کرتے, کہ جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ معاملہ آتا تھا. خاص طور پہ جب کہیں کوئی مہم جاتی, لڑائی کا موقع آ جاتا, بیچ میں حرمت کا مہینہ ہوتا, تو بجائے اس کے کہ لڑائی چھوڑ دیں, اس مہینے کا کیلنڈر بدل دیتے تھے, ٹھیک ہے. اسی طرح دوسری خرابی وہ کرتے تھے نسی کی. وہ کیا ہوتا تھا؟ نسی لفظ کو پہلے سمجھیے, بہت ساری بات سمجھ آئے گی. نسی کا لفظ ہے نساؤن سے, مؤخر کر دینا, پوسٹ پون کر دینا, کسی چیز کو پیچھے کر. نون سین حمزہ اس کا روٹ ہے. نست المرأۃ کہتے ہیں عورت کے حیض کا دیر سے آنا, یعنی بعض اوقات حیض آنے والا ہوتا ہے لیکن نہیں آتا, اس کو نست المرأۃ کہتے ہیں. اسی سے لفظ نساء بھی ہے, ٹھیک ہے. قرآن پاک میں بھی یہ لفظ آتا ہے کہ اللہ تمہاری موت کو مؤخر کر دیتا ہے. ایک دعا دیتے تھے نس اللہ موتک, تو گویا کے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے. ہر سال قمری کیلنڈر کو شمسی کیلنڈر کے برابر کرنے کے لیے تین سال کے بعد ایک مہینہ بڑھا دیتے. لکھے پھر بتاتی ہیں آپ کو بھی. تین سال کے بعد ایک مہینہ کیلنڈر میں ایڈ کر دیتے, اور اس مہینے کو کبیسے کا مہینہ کہتے, کاف با یا سین ہا. اس سے فائدہ کیا ہوتا کہ ہر سال حج اور رمضان ایک ہی موسم میں آتا. اب آپ میری بات سمجھیے اپنے لفظوں میں. اگر آپ دیکھیں جنوری کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 31, فیبرری کے 28, مارچ کے, اپریل کے 30, مئی کے, یہ سب کو پتہ ہے نا. جو سولر کیلنڈر ہے نا اس میں فکسڈ ہے, پہلے سے ہی پتہ ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چینج ہوگا. جبکہ چاند جب دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, کبھی 29 کبھی 30, 29 30. تو سولر اور لونر, یعنی قمری اور شمسی کیلنڈر میں کیا فرق ہے, کہ شمسی کیلنڈر فکس ہے اور بڑا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی لیے ہر سال حج دیکھیے کہ 10 دن کے بعد پہلے آ جاتا ہے نا, روزے بھی 10 دن پہلے ہو جاتے ہیں. تو جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو آپ ذرا سوچے کہ تین سال کے بعد ایک مہینے کا فرق پڑ گیا نا, 10 10 دن کا. تو یہ کیا کرتے تھے کہ ہر قمری کیلنڈر میں تین سال جب گزر جاتے نا, تو ایک مہینہ بڑھا دیتے. مثال ہے کہ آپ کہہ لیں ہر تین سال کے بعد جو سال آتا وہ 13 مہینے کا ہوتا, تو اس کرنے سے ہوگا کیا, شمسی اور قمری برابر ہو گیا. تو جیسے ہمیشہ جنوری میں ٹھنڈ ہوتی ہے, ہمیشہ جون میں گرمی ہوتی ہے نا, تو اس طرح ان کا حج اور رمضان ہمیشہ سردیوں یا گرمیوں میں آتا تھا. اس کام کو نسی کہتے تھے. اب آپ سوچیں کیا حرج ہے, کیا گناہ ہو گیا, کس کا دل ٹوٹا؟ اللہ کہتے ہیں تم دین کے معاملے میں دخل اندازیاں کرتے ہو, فطرت کے نظام کو بدلتے ہو. زیادتن فی الکفر, اللہ نے اس کو زیادتی قرار دیا, اس سے لوگوں کی باتیں متاثر ہوتی, عدت ختم ہو جاتی. آپ دیکھیے کہ اسلامی کیلنڈر میں عدت رضاعت ایک ایک دن سے فرق پڑتا ہے. جن لوگوں کو اسلامی کنٹریز میں جانے کا موقع ملا ان کو پتا ہوگا, مجھے خود کسی کا پتا ہے کہ ان کا ویزا تھا, تو وہ جو ڈیٹ سوچ رہے تھے کہ یہ آخری ڈیٹ ہے, اس دن گئے, پتا چلا کہ ان کا تو ایک دن پہلے ختم ہو گیا. بھائی کیوں, یہ شمسی دیکھ رہے تھے, وہ کمری پہ ختم ہو گیا ہوا تھا. تو پتا کیا چلا کہ فطرت کے خلاف اپنی مرضیاں کرنے والے, دین کے مسئلوں کو چینج کر کرا کے لوگوں کے دین کو مشکل میں ڈالنے والے, یہ بہت بڑا غلط کام کرتے ہیں, اور اللہ کو یہ کام بالکل پسند نہیں ہے. اس لیے ایسی تمام چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھے, اور اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ کی اطاعت کرے. اسی سے میں صرف ایک سائڈ ایشو, میں کوئی آپ کو فتویٰ نہیں دینے لگی. بعض لوگ اپنے پیریڈس کے معاملے میں بڑی ادھر ادھر کی چینجز کرتے ہیں, حج پہ جا رہے ہیں تو یہ کر لے, عمرے پہ تو جا رہے ہیں یہ کر لے. یاد رکھیے بعض دفعہ کام نہ کر کے کام کرنے سے زیادہ اجر ملتا ہے. صبر کر کے آ جائیں گے, رو دھو کے آ جائیں گے کہ اللہ نے وہاں جا کے موقع نہیں دیا. تو فطرت کے نظام میں گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. یہ تھا آج کے سبق کا پورے کا خلاصے میں کیا بات آ گئی, کہ اللہ نے ہمیں ایک مکمل نظام دیا, حت الوسع اس کو مانیے اور اس میں ہیر پھیر نہ کریں. لیکن جب دین کے اندر دنیا آ جاتی ہے تو دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے دیندار جو ہوتے ہیں وہ ایسی کام کرتے ہیں. اگر یہ آخر کی چیزیں کچھ نہ سمجھ آئیں جلدی کی وجہ سے, ویسے جلدی نہیں ہوئی, صرف ان چیزوں کو جلدی اس لیے کیا گیا کہ اس میں آج ہمارا عمل نہیں ہے, اور آپ نے فیل کیا ہوگا ہم اسی چیزوں پہ ڈسکشن کرتے ہیں, انہی چیزوں کو زیادہ لیتے ہیں جس میں ڈسکشن کا نقطہ ہوتا ہے, عمل کی باتیں ہوتی ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو توفیق دے. کل کے سبق کے لیے آپ اپنے ساتھیوں کو بلائیں, جو بھی آنا چاہے موسٹ ویلکم. قرآن تو سارے ہی خوبصورت ہے, لیکن بعض دفعہ وہ چیزیں جو ہمارے کہنے سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, قرآن کی آیتوں سے وہ سمجھ آتی ہے. کل میں آپ کو پوری انشاءاللہ وہ ہسٹری بتاؤں گی اللہ کے حکم سے کہ جس نیریوں میں غزوہ تبوک ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ قدم آگے سے آگے ہمارے بڑھاتا رہے اور کبھی بھی ہمارے اندر سستی نہ آئے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.